الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: لما تقولون ما لا تفعلون. قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی قابل صد احترام استاد محترم حضرت مفتی احمد شیخ صاحب مدظل العالی، برادر مکرم مولانا محمد اسماعیل محمدی صاحب، حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، بزم فکر امیر عظیمت کے عہدیداران و ذمہ داران اور قابل صد تکریم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بزم فکر امیر عظیمت کے تحت تقریری مقابلہ آپ حضرات دیکھ بھی چکے ہیں، سماعت بھی فرما چکے ہیں. عنوان انتہائی اہم تھا. میں نے جو بیٹھ کر تقریریں سنی ہیں اس سے مجھے یوں لگا ہے جیسے اس عنوان پر باضابطہ تیاری کر کے آنے والوں کی تعداد میرے خیال میں شاید 40 میں سے 5-6 سے زیادہ نہیں ہوگی. لفاظی جوش جذبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تو بہت کم ساتھیوں نے اور شاید کسی نے بھی نہیں اس بات کو اجاگر کیا ہو یا اس پر روشنی ڈالی ہو کہ ہمیں آج کیا کرنا ہے. جہاں تک خطابت کی بات ہے، ایک بات توجہ سے سمجھے، خطابت الفاظ و معانی کے طوطے اور مینا اڑانے کا نام نہیں ہے. خطابت تسلسل کے ساتھ گفتگو کرنے کا نام نہیں ہے. خطابت خوبصورت الفاظ چن کر اور سوز و گداز کے ساتھ لحن داؤدی استعمال کر کے لوگوں کو رلانے اور ہنسانے کا نام نہیں ہے. خطابت وہی مؤثر، دیر پا اور مردہ روحوں میں، مردہ رگوں میں بیداری کی روح پیدا کرنے والی ہوا کرتی ہے جس خطابت کے ساتھ کردار ہو. ایک بات یاد رکھیں، مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ اپنی خطابت کے اعتبار سے اگر انہیں دیکھا جائے تو یہ سن 1970 سے لے کر 1990 کا جو خطابت کا دور ہے اس میں بہت سارے خطیب ہر لحاظ سے ان سے آگے تھے. شکل صورت، آواز انداز، گفتار، لفاظی، تلاوت کلام پاک، لطیفہ گوئی، اس لحاظ سے بہت آگے تھے. مولانا حق نواز شہید کے ایک ایک لفظ میں اگر اثر پیدا ہوا ہے اور ان کے لفظ بارود، شولے، انگارے اور بمبوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں تو ان کے کردار کی وجہ سے. دو چیزیں لازمی ہیں. آپ جس مورچے پر کھڑے ہوئے ہیں, جس دشمن کے مقابلے میں ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دشمن کے پڑخچے اڑانے کے لیے, اس کے مورچے کو فنا کرنے کے لیے اور اس کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس ہتھیار ہیں. دوسری بات, آپ کے بازو میں قوت ہے, پھر خود آپ کے اندر جذبہ بھی ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں, ان کا بیک وقت صحیح انداز میں استعمال آپ کی کامیابی اور دشمن کی ناکامی کا باعث ہوگا. ایک آدمی بڑا زبردست خطیب ہے, زبردست خطیب, لیکن مقصد خطابت پیسے بٹورنا, مقصد خطابت لوگوں کو رلانا ہنسانا, یا مقصد خطابت کسی پر کیچڑ اچھالنا اور کسی کی واہ واہ کرنا. خطابت تو ہے مگر مقصد خطابت نہیں ہے. ایسے آدمی کی خطابت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لوگ سامنے بیٹھیں گے, بہت خوش ہوں گے, اٹھ کے جائیں گے, کہنے مولوی صاحب نے تو کمال کر چلے, دسیا کی ہے کوئی پتہ نہیں, اج مولوی نے تو ہسا ہسا کے وقشیاں توڑا دیتی ہیں. ایسے شخص کو مولوی کہنا جرم ہے, اس سے تو وہ ڈرامے میں لطیفے سنانے والا آدمی اچھا ہے. کم از کم وہ کسی عام حال میں یا کسی عام جگہ پر بیٹھ کر تو لطیفہ سنا کر لوگوں کی پسلیاں خراب کر رہا ہے نا. یہ شخص مسجد میں کھڑے ہو کر لطیفے سنا کر لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے, لوگ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں, مسجد کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے. جس خطابت کے ساتھ مقصد نہ ہو وہ خطابت بے فائدہ ہوتی ہے. یاد رکھیں, مقصد ساتھ ہو پھر اپنا مقصد خطابت کے ذریعے سے آپ لے کر آگے بڑھیں. خطابت تو ایک ذریعہ اور واسطہ آلہ ہے, آلہ, خطابت خود مقصود نہیں ہے. خطابت تو منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, خود منزل نہیں ہے. میں اب خطابت پر ہی بات کروں تو یہ الگ ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس پر بھی کہوں گا, خود میرے اندر بھی بہت ابھی خامی ہے. میں دیکھتا ہوں خطیب کو اپنے تلفظ, استعارات, اشارات, تشبیہات اور اشعار پر عبور حاصل ہونا چاہیے. ایک خطیب بہت اچھی تقریر کرے مگر اپنی تقریر کے اندر کسی شاعر کے شعر کا حلیہ ہی بگاڑ دے, اس کو اس کے قافیہ ردیف ہی کا علم نہ ہو, وہ اس کے وزن ہی کو سنبھال نہ سکے, تو صاحبان علم و دانش کے نزدیک یہ آدمی خطیب نہیں ہوتا, ایسا شخص استہزاء اور مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے. میں نے تو کم از کم یہاں جتنے اشعار سنے ہیں کسی ایک نے بھی صحیح نہیں پڑھا, شعر ہی نہیں صحیح پڑھ رہے ہیں. میں بھی غلط پڑھتا ہوں, بس آپ کہتا ہوں تلفظ کی درستگی. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی وہ مستقل میرے جمعے میں بیٹھتے تھے اور میں نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ میرے تلفظ کی جتنی غلطیاں ہوں آپ وہ ساری جمع کر کے تقریر کے بعد مجھے دیا کریں. بڑی غلطیاں ہیں ہمارے تلفظ میں, ہمارے لہجے میں, اور بھرپور استعمال کرتے ہیں ہم اغلاط کا, ماشاءاللہ. میں خود بڑا استعمال کرتا ہوں, اور اسی طرح استعارات و تشبیہات یہ بڑی ضروری ہے. بادل سے چاند نکلا, بارش ہو رہی ہے, مصائب کے پہاڑ کھڑے ہیں, آگ و خون کا دریا عبور ہو رہا ہے, آپ جب تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک ایسی منظر کشی ہوتی ہے, سننے والے کے سامنے ایک ایسی تصویر آتی ہے کہ آپ چاہیں تو اسے احساس دلائیں کہ آپ نے اس کو گلشن میں لا کھڑا کیا ہے, جہاں ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں, چمبا اور گلاب کی مہک آ رہی ہے, اور وہ آدمی اپنے ذہن و قلب کو معطر کر رہا ہے. چاہیں تو آپ اس کو ایسے پرآشوب گھٹا ٹوپ اندھیروں میں لا کے کھڑا کر دیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے یہ محسوس کرے کہ میری تو روح نکل رہی ہے, میری جان جا رہی ہے, اور اب میرا دم گھٹنے والا ہے, اب میں مرنے والا ہوں. یہ منظر کشی, یہ استعارات و تشبیہات سے ہوتی ہے. اور میں دیکھتا ہوں, میں خود بھی اس میں, پہلے تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, آپ کو نہیں کہتا, ہم استعارات, تشبیہات اور تماثیل اس کا استعمال کرتے ہیں اور بے جا استعمال کرتے ہیں, ہاں جی, اور بعض دفعہ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ سننے والے کو ہنسی آتی ہے. بعض چیزیں, بعض تشبیہات و استعارات تعریف کے لیے ہوتے ہیں, بعض تنقید کے لیے ہوتے ہیں. ہم تنقید والے تعریف پر فٹ کرتے ہیں, تعریف والے تنقید پہ فٹ کر دیتے ہیں, اس کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے اردو ادب, جو ادب غلاظت سے پاک ہو, اس کا مطالعہ از حد ضروری ہے. اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک جگہ تحریر میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اس دور کا زمیندار اخبار, جو بڑے بڑے اخبار ہوتے تھے, اخبار کا جو مغز ہوتا ہے وہ ادارتی صفحہ ہوتا ہے, اور ادارتی صفحے پر بھی جو اخبار کا مغز ہوتا ہے وہ مضامین سے ہٹ کر خود اخبار کا اداریہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہمیں کھڑا کر کے ہم سے اخبار کا اداریہ بلند آواز سے پڑھوایا کرتے تھے, اور تلفظ کی صحیح کرتے تھے کہ یہ تلفظ یوں نہیں ہے, یوں ہے. خیر میں ادھر چلے جاؤں گا, خشک سا زبان ہے بڑا ضروری. مقصد ہو, مقصد خطابت کے ساتھ مقصدیت ہوگی, وہ خطابت آپ کی کامیابی کا باعث ہوگی. آپ دیکھیں میم صاحب, سائیکل کو دیکھ لیں, موٹر سائیکل کو دیکھ لیں, کار کو دیکھ لیں. اگر کوئی ایک شخص سائیکل کے اوپر بیٹھ کر ایک دائرے کی شکل میں چکر لگاتا رہے تو یہ بے مقصدیت ہے, یہ سائیکل کا فضول استعمال ہے. موٹر سائیکل اگر چلا رہا ہے تو یہ سوائے ایندھن ضائع کرنے کے اور وقت ضائع کرنے کے کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دائرے میں چکر لگانے کی بجائے اسی سواری کو منزل تک پہنچنے کے استعمال کریں, تو یہ جہاں آپ نے پیدل دو گھنٹے میں پہنچنا تھا یہ آپ کو دس منٹ میں پہنچا دے گی. بے فائدہ کوئی چیز بھی استعمال کریں گے لغو ہوگی, دیکھنے والا سننے والا متاثر نہیں ہوگا. کسی فائدے کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ 100% نہیں تو 50% فائدہ ہو جائے گا. اور اصل بات وہ ہے خطیب کا صاحب علم اور صاحب کردار ہونا. جاہل خطیب جس کے پاس علم نہیں ہے, مطالعہ نہیں ہے, بس 5-6 تقریریں رٹی ہوئی ہیں, یہ اگر کہے کہ میں عالم ہوں, میں خطیب ہوں, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں, ایسے دوست ہیں ہمارے. ہم یہاں سے جاتے ہیں جب حج پر, تو ہمارے کئی قرآن حضرات اور کئی ویسے ہی ساتھی, قاری بھی نہیں, حافظ بھی نہیں ہے, وہ وہاں آج کل یہ کام کرتے ہیں کہ زیارات کراتے ہیں, اور وہ صبح صبح زیارت کرنی ہے, زیارت کرنی ہے, زیارت کرنی ہے. مکہ میں بھی بڑی زیارتیں ہیں, مدینہ میں بھی بڑی زیارتیں ہیں, لوگ کہتے ہیں جی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس کار ہے, 4 سوار, ٹھیک ہے جی, ہم آپ سے 10-10 ریال لیں گے. آدمی کہتا بڑی اچھی بات ہے. اب وہ بڑی بڑی موٹریں, بڑی بڑی گاڑیاں کرائے پر کر لیتے ہیں, پورے پورے گروپ کو زیارتیں کراتے ہیں. اب وہ روزانہ یہ فلاں جگہ, یہ فلاں جگہ, اس کا شان نزول یہ ہے, یہ مقام فلاں ہے, یہاں یہ ہوا, یہاں یہ ہوا. وہ بعض دفعہ دن میں 4-4 مرتبہ چکر لگاتے ہیں, تقریر ایک ہی ہوتی ہے.
آؤ میرے ساتھی ہیں, وہ اتنی تسلسل سے وہ تقریر کرتے ہیں, الفاظ اس طرح ان کی زبان پر پھسلتے ہیں کہ وہ دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہوں, الفاظ اس طرح جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے ٹیپ ریکارڈ چل رہی ہے, اور ان کی تقریر سن کر لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور وہ خود بھی بعض دفعہ رونے لگ جاتے ہیں. تو کیا میں ان کو خطیب کہہ دوں, میں ان کو بہت بڑا عالم کہہ دوں؟ ایک رٹے رٹائے الفاظ ہیں اور وہ روزانہ اس کو بولتے ہیں, یہ نہ علم ہے نہ خطابت ہے اور نہ ہی اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا مفکر اسلام ہے. چند الفاظ رٹ لینے کا نام علم اور خطابت نہیں ہے. یاد رکھیے, خطابت آپ کا ہتھیار ہے اور علم اس ہتھیار میں استعمال ہونے والا ایندھن ہے, گولی ہے, بارود ہے, بم ہے. خطابت کو آپ نئے دور کے حساب سے آپ سمجھیے یہ کلاشن کوف ہے, علم اس کی گولیاں ہیں. آپ کلاشن کوف کو جتنا مرضی چمکا لیں, سجا لیں, خوبصورت کور چڑھا لیں, ہاتھ میں رکھیں یا اوپر کو رکھیں, اگر اس کی گولیاں مس ہونے والی ہیں تو یہ ڈنڈے سے بھی بے فائدہ اور ڈنڈے سے بھی بے ویلیو چیز ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس ایندھن ہے, گولی ہے, مس نہیں ہوتی, تو پھر آپ کے پاس ہتھیار ہے. اب گولی بھی ہے, ہتھیار بھی ہے, مگر نشانہ لگانا نہیں آتا, چلاتے ادھر ہے جاتا ادھر ہے. تو یہ بھی ضروری ہے, یہ مقصدیت ہے کہ آپ ہتھیار کو استعمال کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, آپ کا ہدف کیا ہے. خطیب وہ نہیں کہ اٹھا اٹھا کر پتھر اندھیرے کنویں میں مارتا جائے, اندھیری کوٹھڑی میں تمام کے تمام پتھر مارتا جائے. بھئی کس کو مار رہے ہو, کوئی ہدف بھی ہے, کوئی نشانہ بھی ہے, کسی ایک چیز کو اپنا ہدف بنا لیں. میرا ہدف یہ ہے, الہاد و بدعت ہے, غیر مقلدیت ہے, قادیانیت ہے, رافضیت ہے, عیسائیت ہے, یہ آپ کا ہدف ہے. اور پھر ہتھیار آپ کے پاس ہے اور علم کی گولیاں ساتھ ہیں, انشاءاللہ کام بنے گا. مگر ابھی ایک چیز کی اور ضرورت ہے, وہ کیا؟ لاٹھی مضبوط ہونی چاہیے, دشمن بھی سامنے ہونا چاہیے. لاٹھی استعمال دشمن پر ہونی چاہیے, ہوا میں نہیں, مگر ہاتھ میں قوت بھی ہونی چاہیے. جس کا ہاتھ ہی شل ہو, جو ہمیشہ لرزہ بر اندام ہو, جس آدمی کے ہاتھ پر آج کل وہ ہوتا نا کیا ہو, بانج ہو, یا عام طور پر بیماریاں چلا جاتی ہے کہ ایک ہاتھ اور ٹانگ ختم ہو جاتی ہے, ایسے لولے لنگڑے مریض لاغر آدمی کے ہاتھ میں آپ اگر بہت مضبوط اسا دے کر یہ توقع رکھیں کہ یہ دشمن کو مار بھگائے گا, تو یہ توقع رکھنا حماقت ہے. لاٹھی مضبوط ہے, دشمن موجود ہے, لیکن ہاتھ لاٹھی اٹھا ہی نہیں سکتا, تو قوت بازو بھی ضروری ہے. عالم دین کا قوت بازو, عالم دین کے لیے قوت بازو کیا ہے؟ عالم دین اور خطیب کے لیے قوت بازو کا دوسرا نام کردار ہے. کردار, یہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں, لفظوں کا وزن نہیں ہوتا, انسان کے کردار کا وزن ہوتا ہے. ایک آدمی 10 سال جیل میں رہا, تختہ دار پہ لٹکانے کی کوشش کی گئی, چلا گیا, واپس آیا, آ کر پھر کہتا ہے وہی کہتا ہوں جو کل کہتا تھا. لو ایک لفظ کہہ دیا, اس کا یہ ایک لفظ 10 گھنٹے کی تقریر سے زیادہ بھاری ہے. اور ایک آدمی جب مشکل آئی تو اس نے فوراً گوشہ عافیت میں جگہ لی, پریشانی آئی, مصائب و آلام کی آندیاں چلی, منظر سے ہٹ گیا, اور جب دیکھا کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے فوراً ادھر ادھر تاویلیں کرنے لگا, جب حالات پھر آئے پھر آستی میں چڑھا کر کہتا ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا, سننے والے ہنسا کرتے ہیں اس کی بات پہ رویا نہیں کرتے. وہ کہتے ہاں جتنے پانی میں تو ہے نا تجھے جانتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے. اب مولانا حق نواز شہید اگر کہتے ہیں شیو آؤ میرے مقابلے میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں, یہ الفاظ ہیں, اس کے پیچھے شخصیت ہے کردار ہے. اور یہی بات ایک دس سال آٹھ سال کا بچہ کھڑا کرتا ہے شیو آؤ میرے مقابلے میں سپریم کورٹ میں, لفظ وہی استعمال کر رہا ہے, لفظ وہی استعمال کر رہا ہے. وہ کر رہے تھے تو فضا پہ سناٹا تھا, وہ لفظ اس شخصیت کے منہ سے نکل رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے زلزلہ جاری ہے کفر پہ, اور وہ لفظ اس بچے کے زبان سے نکل رہے ہیں, ہر آدمی اس بچے کو دیکھ کر اس کے لفظوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے, طنز کر رہا ہے. لہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی زبان سے لفظ نکالنا یہ بھی خطابت ہے. جتنی شخصیت ہے لفظ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے میں پلک چھپکتے ہی یہ دریا عبور کر جاؤں گا. پیچھے لوگ کہتے ہیں یہ پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے تو لوگ تالیاں بجاتے ہیں. اور ایک آدمی کو تیرنا آتا نہیں, جب بھی کھالے میں جاتا ہے تو کھالے میں ہی ڈوب جاتا ہے, کہتا ہے میں پلک چھپکتے دریا پار کر جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تجھے دیکھا ہوا ہے, کبھی کھالا تو پار ہو نہیں سکا, دریا پار کیسے کر لو گے. اتنا لفظ بولو جتنی آپ کی شخصیت ہے, جتنی آپ کے پیچھے شخصیت ہے کردار ہے. اور لفظ اثر نہیں کرتے, کردار اثر کرتے. خدا خدا صاحب کردار لوگ چپ بیٹھے رہیں, آئیں کرسی پہ بیٹھ جائیں, لوگ تقریریں کرتے چلے جائیں, یہ اٹھ کر کھڑا ہو کر کہیں نحمدہ ونصلی علی رسول کریم, لوگوں جھنگوی کا مشن سچا ہے, میرے ایمان کا حصہ ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ادھر سے ادھر ہو جائے, کوئی باوردی آئے یا اچکن والا آئے, کوئی موٹا آئے یا پتلا آئے, کوئی گنجا آئے یا گنجی آئے, مشن وہی سچا ہے, ہم نہیں بھیجتے. یہ کیا کہ چلا جائے دنیا نعرے لگاتی رہے گی, مجمع اپنے حال سے بے حال ہو جائے گا, بات وہ ہو جائے گی جو دس گھنٹے میں بھی نہیں ہوئی. کیوں کہ یہ لفظ کہنے والا صاحب کردار ہے. اور آپ دس گھنٹے بڑھ بڑھ کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر بات کریں, اگر پیچھے کردار نہیں ہے تو کوئی وزن نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں مولانا حق نواز جھنگوی شہید کی خطابت آج اگر رس گھولتی ہے کانوں میں, آج اگر ان کی کیس میں بھی مردہ دلوں میں زندگی کا پیغام بھیجتی ہے, تو ہر سننے والے کو پتہ ہے یہ لفظ اس زبان سے نکلے ہیں جس نے اپنی بات پہ پیرا دیا اور جس نے اپنے مشن پر پھر اپنی جان دے دی. اس لیے وہ لفظ باوزن ہوتے ہیں, اس لیے ان لفظوں میں اثر ہوتا ہے. صاحب کردار یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. آج اللہ معاف فرمائے خطبہ علماء کے, بالخصوص خطبہ کے ٹولہ میں کہہ لو, ویسے یہ ٹولہ کا لفظ تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے, خطبہ کی جماعت میں جتنی بد عملی اس دور میں پائی جاتی ہے اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاتا, اس کا نتیجہ یہی ہے جو ہمارے سامنے. اچھے اچھے خطیب ہوتے ہیں, حالت یہ ہوتا ہے کہ مقتدی اللہ اکبر کہہ کر ان کے پیچھے نیت باندھنے کو تیار نہیں ہوتے. خطیب لاجواب ہوگا, بے مثال ہوگا, مگر اپنے بچے اس باپ کو کہتے ہیں ابو آپ کی تقریر تو سنتے ہیں مزہ نہیں آتا, سقی اولاد نہیں مانتی. کہتا ہے جی آپ کو مزہ کہتے ہیں, حق نواز کی تقریر سن کے مزہ آتا ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچے ان کو تانا دیتے ہیں, ابو تقریر تو آپ بہت اچھی کرتے ہیں, آپ پہ مقدمہ کیوں نہیں ہوتا, ابو آپ کیوں نہیں جیل میں جاتے؟ تو ابو کہتا ہے پاگل ہو مروانا ہے، بس ابو کا یہی کہنا کہ تم پاگل ہو، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا ابو وہ نہیں جیسا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو صاحب کردار جو آدمی ہوتا ہے اس کے لفظوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لفظ پھر انگاروں کا روپ دھارتے ہیں، اس کے لفظ آندھی طوفان بن جاتے ہیں، اس کے لفظ مردہ دلوں کے لیے زندگی کا پیغام بن جاتا ہے. وہ آہستہ بھی بولے تو لفظوں کا اثر کم نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بولتا ہے جو صاحب کردار ہوتا ہے اس کی زبان نہیں بولتی، اس کا دل بولتا ہے، اس کا دل بولتا ہے. ایک دو باتیں کرنی ہیں ابھی، ضروری باتیں. اس سے پہلے کافی ساتھیوں نے پرچیاں دی ہیں، یہ بھی خطابت کا حصہ ہے. آپ ہر مسئلے کو، پیش آنے والے ہر مسئلے کو، اور جو بھی آپ کے سامنے کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا بغور مطالعہ کریں، بغور مطالعہ کریں، اور پھر اس کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے بڑوں نے اس فتنے کے مقابلے میں کس انداز میں کام کیا، کون سا ہتھیار استعمال کیا، اور پھر یہ دیکھیں کیا اس فتنے نے کوئی نیا انداز اختیار کیا ہے. اگر اس فتنے نے ہر ہر میدان میں شکست کے بعد اپنا انداز بدلا ہے، طریقہ واردات بدلا ہے، تو آپ بھی پچھلے انداز پہ نہ کھڑے رہیں، بلکہ آپ بھی جدید انداز کو اختیار کرتے ہوئے، اس کے طریقہ واردات کو سمجھتے ہوئے، اسی انداز میں اس کے مقابلہ کی تیاری کریں. دوسری بات، جس بات کو تحقیق کے بعد، خوب تتبع تلاش کے بعد، غور و فکر کے بعد آپ سمجھیں کہ یہ غلط ہے، کوشش کریں اپنے دوست و احباب، اپنے حلقہ احباب میں اور علماء میں کہ آپ ان کو قائل کریں اور اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوں. اگر کوئی آپ کا ساتھ نہیں بھی دیتا، آپ کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر کوشش کریں کہ کوئی دوسرا آپ کو قائل کر کے اس فتنے کے مقابلے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں تیار کر لیں، تو کوئی بات نہیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے، لوگ کہتے ہیں بات تو آپ کی صحیح ہے، اب آئی نتیجے والی بات، اجی بات تو آپ کی صحیح ہے مگر مولانا یہ بڑا مشکل کام ہے، بات تو آپ کی صحیح ہے مولانا یہ بڑی بدنامی کی بات ہے، لوگ الزام لگا دیں گے، لوگ دہشت گرد کہہ دیں گے، لوگ تقریب کار کہیں گے، تھانے والے پیچھے لگ جائیں گے، حکومت یہ کرے گی. تو ایک بات کہنا ہے کہ میرا موقف کے بارے میں بتاؤ، موقف غلط ہے یا صحیح ہے؟ اگر اہل علم کی طرف سے آپ کے موقف کی تائید ہو جائے، بس اتنا کافی ہے، اب چڑھ دوڑے. اس دفعہ میں ساؤتھ افریقہ میں گیا ڈیڑھ مہینہ پہلے، مجھے امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا عبد الحی کا نام ابھی میں عبد العلیم فاروقی صاحب دام برکات اللہ علیہ ملے. وہ 1980 کے بعد 1985-86 کی حقیقت اور طے تک پہنچ جاتا تھا، پھر کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، پھر میں اس بات کو لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہوں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک چور کو اس کے گھر تک پہنچا نہ دے. کہنے لگے یہی مولانا کی بات مجھے پسند آئی. لوگ سمجھ لیتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے، پھر ہمت ہار جاتی ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے، اگر آپ کا موقف اور نظریہ صحیح ہے، پھر آپ اس کو دلائل سے بیان کریں. لو آج میں ایک نئی بات کرتا ہوں. مثلا بہت سارے دوستوں نے پرچیاں لکھی ہیں، مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ نے اخبار میں ایک بیان دیا ہے عراق میں فوج بھیجنے کی حمایت کی ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی، حضرت مولانا رفیع عثمانی، مولانا سمیع الحق صاحب، اتنے بڑے بڑے اکابر علماء، آپ نے ان کی مخالفت کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ حالات کا بغور مطالعہ کرے اور اس کے لیے اچھی سے اچھی تجویز، اچھا سے اچھا اس کے لیے حل پیش کرے. اور یقیناً جو آدمی مسئلے کو قریب سے دیکھے گا وہ دوسرے سے زیادہ جانے گا. میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ عراق کے موجودہ حالات میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھے، لیکن جو غیر ملکی علماء کے وفود عراق میں جا کر وہاں سنیت کی حالت زار دیکھ کر آئے ہیں، جو وہاں کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہاں کی سسکتی ہوئی سنیت کا خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر کے آئے ہیں، جو حالات انہوں نے بتائے ہیں، اگر حالات لوگوں کے سامنے، درد مند اصحاب کے سامنے اور صاحب فکر و نظر کے سامنے وہ ہوں تو یقیناً ان کا وہ موقف نہ ہو جو اب ہے. اور دوسری بات، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان حضرات کے موقف سے الگ بھی کوئی چیز نہیں ہے. ایک مسئلے کو حل کرنے کے بیک وقت تین طریقے بھی تو ہو سکتے ہیں، چار بھی تو ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں خانہ کعبہ کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ادھر سے خانہ کعبہ مغرب کی جانب ہے، اور جب ہم مغربی ملکوں میں چلے جاتے ہیں تو ادھر سے خانہ کعبہ مشرقی جانب ہے. اب جب میں ساؤتھ افریقہ میں گیا تو ادھر سے خانہ کعبہ شمال کی جانب ہے. دیکھنے میں یہ ہے آپ کا منہ مغرب کی طرف ہے، مغرب والوں کا منہ مشرق کی طرف ہے، شمال والوں کا جنوب کی طرف ہے، جنوب والوں کا شمال کی طرف ہے. دیکھنے میں تو اختلاف ہے لیکن حقیقت میں سب کا مرکز ایک ہے، سب ایک طرف جا رہے ہیں. ایک مسئلے کو حل کرنے کے کئی انداز اور کئی طریقے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں عراق کے مسئلے پر، اور اس بات کی تائید بھی آ گئی ہے، سعودی عرب نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ عالم اسلام کو اب یہ امریکہ سے کہنا چاہیے کہ صدام حکومت ختم کرنا تمہارا مقصد تھا، وہ ختم ہو گئی، لہذا اب تم واپس جاؤ. اب یہ اسلامی ملک ہے، اس اسلامی ملک میں پائیدار امن قائم کرنا اور ایک حکومت کی داغ بیل ڈالنا، اثر نو فوج کو منظم کرنا، اثر نو انتظامیہ اور پولیس اور عدلیہ کے اداروں کو بنانا، اثر نو یہاں کی عوام کی آبادی خوشحالی کے لیے کام کرنا، یہ اہل اسلام کی ذمہ داری ہے. لہذا تم بوریا بستر گول کر کے نکلو اور اس عالم اسلام کے حوالے عراق کو کرو. جب عالم اسلام کے حوالے عراق کے اختیارات کر دیے جائیں تو عراق میں مسلمان فوجوں کو بھیجا جائے اور ان فوجوں میں بھی پہلے پاکستان کی فوجوں کو بھیجا جائے. اب اس میں کیا ہے، یہ بیان میں نے دیا، ہر بیان میں یہ لفظ موجود ہے کہ عالم اسلام کے ادارے کے تحت. اب کسی سے جا کر پوچھ لو کہ اگر عراق کا کنٹرول عالم اسلام کا کوئی ادارہ سنبھال لیتا ہے تو کسی کو اس سے اختلاف ہے؟ کسی بھی عالم دین کو اس بات سے اختلاف ہی نہیں ہے. امریکہ نکل جائے، کنٹرول کون سنبھالے؟ عالم اسلام. تو جب عالم اسلام کنٹرول سنبھال لے گا تو پھر پاکستانی فوج کو جانے میں کوئی ہچکچاہٹ ہے؟ اب جتنے میرے بیان آئے ہیں آپ واپس جا کر پڑھنا، اگر عالم اسلام کے ادارے کا لفظ نہ ہو پھر مجھے کہنا. اب یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ بیان پورا پڑھتے ہی نہیں ہے، بیان کی تہ تک پہنچتے ہی نہیں ہے، جو ایک نئی تجویز دی جا رہی ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے اور فوراً فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں. ہمارے جھنڈ کے مولانا الیاس بالاکوٹی صاحب نے 10 منٹ مجھ سے ترقی کی. علماء یہ کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت غلط کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ علماء کو غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کہا انہوں نے میرا بیان پڑھا ہی نہیں، آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ نے پڑھا؟ کہتے پڑھا تو میں نے بھی نہیں، پڑھا تو میں نے بھی نہیں. وہ کیا ہے نا، کہتے ہیں ایک سکھ اور پٹھان خان بابا ریل میں سفر کر رہے تھے اب سکھ خان بابا کو خیال آیا کہ سکھ برتھ پر سویا پڑا ہے اور یہ جگہ نہیں چھوڑ رہا. اس نے کہا خو پڑھو کلمہ تم کافر ہو, پڑھو کلمہ تم کافر ہو ورنہ ہم تم سے لڑے گا. سکھ ڈر گیا. اس نے کہا خان صاحب میں مسلمان نہیں ہوں, مجھ کو کلمہ پڑھا دو. کہتا آتا جاتا ہے مجھ کو بھی نہیں ہے, پڑھو کلمہ تم کافر ہو. آتا جاتا ہے مجھ کو بھی نہیں ہے. میں نے کہا حضرت بیان آپ نے پڑھا؟ کہتے میں نے نہیں پڑھا. میں نے کہا دیکھیں دس منٹ سے آپ مجھے جھڑک رہے ہیں, جا کر بیان پڑھیں آپ کا شرف ادب ہو جائے گا. اس لیے میں نے آپ طلباء کے سامنے یہ بات کی ہے کہ بہت سارے مدارس میں آپ نے واپس جانا ہے. کل کے اخبارات میں بھی آ چکا ہے, آج جو جنگ ملتان چھپا تھا اس میں بھی صبح بھی آ جائے گا. تو اب بتاؤ, اب بتاتا ہوں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے. عراق میں تھانہ کچہری عدالت ختم ہو چکی ہے. کوئی تھانہ نہیں, کوئی کچہری نہیں, کوئی فوج نہیں, کوئی عدالت نہیں, کوئی محکمہ نہیں. ہسپتال ہیں کھنڈرات ہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں. بیمار موجود ہیں, کوئی دوائی نہیں. بھوکے موجود ہیں, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں, کچھ نہیں. وہاں کے شیعہ کو ان کے لیڈر بھی ہیں, ان کے رہنما بھی ہیں, ان کو ایران اور دوسرے ملک سپورٹ کر رہے ہیں. اسلحہ بھی مل رہا ہے, پیسے بھی مل رہے ہیں, ہر چیز مل رہی ہے. وہاں کے مسلمانوں کی کوئی قیادت نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی تعاون نہیں ہے, کوئی حمایت نہیں ہے. ہسپتالوں میں جاؤ, لوگوں کے پیٹ کھلے ہوئے ہیں, ٹانکے لگانے والا کوئی نہیں ہے. اور وہ مریض تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرو کہ خدا ہمیں موت دے دے. ہسپتالوں میں بجلی نہیں ہے. ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو پسینہ اس کا اس کے پیٹ میں گرتا ہے. اب ایسی حالت میں ہم یہ کہیں مسلمان فوج نہیں جانی چاہیے, وہاں جائیں تو کافر ہی جائیں, یہ کافر جا کر ان کے اور پیٹ پھاڑیں گے یا ان کے پیٹ سیئیں گے؟ یہ کافر جا کر ان کو اور بھوکا ماریں گے یا ان کو غذا دیں گے؟ یہ کافر جا کر ان پہ رحم کریں گے؟ جس نوبت تک امریکہ اور اس کے گماشتوں نے وہاں کے مسلمانوں کو پہنچا دیا ہے, اگر اور بھی وہاں کافر جائیں گے تو نوبت اس سے آگے ہی جائے گی, پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کہتے ہیں جی وہاں جہاد ہو رہا ہے, یقیناً ہو رہا ہے, لیکن جہاد کرنے والے مجاہدوں کتنے فیصد ہیں, اور آئے روز ظلم و ستم کا نشانہ بننے والی عوام کتنے فیصد ہے؟ تو اس کا دوسرا حل بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم کہیں نہیں مسلمان فوج نہیں جائے گی. ہم یہ کہیں کہ اب کنٹرول مسلمان فوج ہی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے جب میں نے شروع شروع میں ایک بیان دیا, سب سے پہلے پاکستان سے ساجد نقوی نے بیان دیا کہ پاکستان کی فوج کو عراق میں مت بھیجا جائے. کیوں؟ عراق میں اکثریت شیعہ کی ہے, پاکستانی فوج میں اکثریت سنیوں کی ہے, یہ وہاں جائیں گے تو فرقہ واریت پھیلے گی. اور اب بھی اس نے بیان, میرے خلاف بیان بھی اس نے دیا, حالانکہ میرا بیان اتنی شرائط کے ساتھ ہے. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں, میں نے کہا حضرت مجھے بتائیں, وہ جنگ کے ساتھی تھے, میں نے کہا خدا نہ کرے کوئی ایسا دن آ جائے جنگ کے حالات خراب ہو جائیں اور یہاں ہمارا دشمن چڑھ آئے, پھر آپ کیا کہیں گے؟ مزید دشمنوں کی فوج جنگ میں بھیج دو. اگر ہم سے محبت ہے تو آپ کہیں گے کہ دوستوں کی فوج وہاں بھیجو, جو جا کر منہ میں لقمہ تو ڈالے, جو پیاسے کو پانی تو پلائے, جو زخمیوں کے زخموں پہ مرہم تو رکھے. اس لیے میں نے جو بیان دیا ہے وہ اس ضمن میں دیا ہے. ہاں ایک بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے اگر فوج یہاں سے گئی اور وہاں وہ مر گئے ہم جنازے نہیں پڑھائیں گے, ہم جنازے نہیں پڑھائیں گے. میں نے براہ راست اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, لیکن میں نے اتنا کہا کہ ہمارے دوستوں کو ایسی بات زیب نہیں دیتی. کیوں؟ کہ یہاں غیبانہ جنازے پڑھا کر پیسے کمانے والوں کی کمی نہیں ہے, اور سرکاری جنازے پڑھانے کے لیے تو لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے آپ کو پیش کیا کرتے ہیں. حضرت ہم موجود ہیں. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو آج بڑی باتیں کرتے ہیں کل جب جنازے آئیں گے تو یہ سب سے آگے ہوں گے. ویسے اتنی بھی شدت نہیں ہونی چاہیے. ہماری پاکستان کی فوجیں سیرالون میں گئی ہوئی ہیں, ہماری پاکستانی فوجیں کسوو میں گئی تھی, غیر اسلامی ملکوں میں 12 غیر کافر ملک ہیں جہاں ہماری فوجیں گئی ہوئی ہیں کافروں کا تحفظ کرنے کے لیے. افریقہ میں گئی ہوئی ہیں کافروں کا تحفظ کرنے کے لیے, وہاں گئی ہوئی ہیں, نبیبیا میں ابھی تک گئی رہی ہیں کافروں کا تحفظ کرنے کے لیے. تو جو کافروں کا تحفظ کرنے کے لیے جائیں وہ مر جائیں, وہ ان کے تو جنازے پڑھیں گے. جو وہاں جائیں اور جا کر مقدس سرزمین کا کچھ حیا کریں, احترام کریں, وہ مر جائیں تو جنازے نہیں پڑھیں گے. اور پھر ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج کل تو حالت یہ ہے کہ ہمارے فتوے بھی سیاسی ہو گئے ہیں, صبح کو کچھ ہوتے ہیں شام کو. یہ بڑی غلطی ہے خدا کی قسم, اور یہ آپ کے لیے کہتا ہوں, آپ طلباء کرام ہیں. فتویٰ بڑی زبردست چیز کا نام ہے. ایک طرف بادشاہوں کا قانون ہوتا ہے, صدروں کا صدر کا آرڈیننس ہوتا ہے, فوجی کا ایل ایف او ہوتا ہے, اور ایک اس کے مقابلے میں عالم دین کا فتویٰ ہوتا ہے. لوگ قانون چھوڑ دیتے ہیں, اپنے ملک کے دستور کو چھوڑ دیتے ہیں, آئین کو پاؤں میں گھول دیتے ہیں, مگر عالم کے فتوے کو نہیں چھوڑتے. آپ دیکھ لیں, طلاق کے مسئلے پر, آئینی قوانین کے مسئلے پر فتویٰ چل رہا ہے, حکمرانوں کا قانون نہیں چل رہا. آپ دیکھیں, ایک عالم دین فتویٰ دیتا ہے, آدمی اسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے, دخول جنت کا باعث سمجھتا ہے, عذاب آگ سے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے. حکمرانوں کے قانون کی یہ ویلیو نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ اور ہو رہی ہے کہ آج کل فتوے سیاست کی طرح صبح کچھ ہوتے ہیں شام کچھ ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آج سے 16-17 سال پہلے کتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں ایک فتویٰ دیا گیا, اور کس کس نے اس پہ دستخط کیے؟ توجہ ہے, نیند غالب آ رہی ہے نا. خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں, حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ کے استفتاء کے جواب میں جتنا بڑا فتویٰ جتنی بڑی تعداد میں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, عرب امارات, انگلینڈ, عرب, سعودی عرب کے علماء نے متفقہ فتویٰ دیا, اتنی بڑی تعداد میں تو قادیانیوں کے خلاف بھی فتویٰ نہیں آیا. قادیانیوں کے خلاف اتنا بڑا فتویٰ نہیں آیا. فتوے علماء کی مہریں, تصدیقات, اتنا بڑا فتویٰ. اور جناب وہ فتویٰ آیا, اس نے کہا الجواب الصحیح, بالکل ٹھیک جواب دیا مفتی ولی حسن صاحب نے, بالکل صحیح فرمایا حضرت مولانا مفتی محمود گنگوہی نے, بالکل صحیح فرمایا, درست فرمایا فلاں صاحب نے, ہم تائید کرتے ہیں. آج انہیں تائید کرنے والوں سے پوچھو کہ تو نہیں سپاہی صاحب کافر کہتی, ہم تو نہیں کہتے. اللہ کے بندو, فتوے تم نے دیے, ہم نے تو زبان سے تمہارے فتووں کی تائید کی ہے. مولانا حق نواز مفتی نہیں تھے, انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں کیا. مولانا ضیاء الرحمان فاروقی, مولانا علی شیر حیدری, میں خود, ہم مفتی نہیں ہیں, ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. فتوے ان کے ہم نے تائید کی کہ یہ ہمارے اکابر ہیں, ہمارے اکابر کے فتوے حق ہیں. لیکن پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مثال کے ساتھ بتاتا ہوں. ملتان کے ایک بہت بڑے مدرسے میں حضرت حیدری صاحب گئے, کچھ ساتھی اور تھے. وہاں ایک بہت بڑے ذمہ دار دوست ہیں, عالم دین ہیں, بڑے ذمہ دار ہیں کسی ادارے کے بھی, کسی جماعت کے بھی. کہنے لگے, مولانا فلاں فتنہ اٹھ گیا ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے. مولانا علی شیر حیدری نے فرمایا, دیکھو بابا میں ہاتھ جوڑتا ہوں. کہنے لگے, کیوں جی آپ ڈر گئے؟ انہوں نے کہا, ڈر نہیں گئے, ہماری مثال ہے آپ سمجھے. انہوں نے کہا, ابھی ایک جگہ پر 5-6 نشہ کرنے والے رہتے تھے, ایک نشہ کرنے والا مر گیا, انہوں نے اٹھا کر چار پائی پہ ڈالا, چار آدمیوں نے چاروں پاؤں کے نیچے کندھا دیا, اٹھا کر شہر میں آ گئے. اب جب وہ شہر سے گزرے نا, دکاندار نے کہا, بڑے شرم کی بات ہے, جنازہ لے جانے والے چار ہی آدمی ہیں, ہم دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, چلو جنازے کو کندھا دیتے ہیں. ایک آیا, اس نے کہا کل میں شہادت, وہ پیچھے ہٹ گیا, کندھا اس نے دے دیا, دوسرا کندھا, دوسرا, تیسرا. شہر والوں نے جنازہ اٹھا لیا, کچھ پیچھے ہو گئے, کلمہ شہادت, جا رہے ہیں, شہر سے باہر نکل گئے, آگے چلے گئے, میدان میں چلے گئے, قبرستان سے بھی آگے چلے گئے. اب وہ لے جا رہے ہیں کلمہ شہادت کہتے جا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا, بھائی وہ اس کے وارث کدھر ہیں؟ جنازہ رکھا, وارث کوئی بھی نہیں. دائیں بائیں وہ کدھر گئے؟ بارش کھسک گئے. کہنے لگے یار اگر انہوں نے کھسکنا ہی تھا ہمیں اتنا تو بتا دیتے کہ اس کو دفن کہاں کرنا ہے, اس مردے کو پھینکنا کہاں, اتنا تو بتا جاتے. مولانا فرمایا تم نے دیے فتوے تم نے دیے, کندھے پہ ہمارے رکھ دیا. ہم نے کہا کافر کافر شیعہ کافر, کافر کافر شیعہ کافر. تم نے فتوے دیے, ہم نے جسے وہ کہتا کلمہ شہادت, ہم نے کہا کافر کافر. فتوا جو آگے تھا کندھے پہ رکھ لیا اس کو. اب ہم نے کہا یہ ہمارے کافر ہیں, ہم کندھے پہ اٹھاتے ہیں, یہ بےچارے کیوں اٹھائے, یہ ہمارے بزرگ ہیں. ہم لے کر جا رہے ہیں, شہر نکل گئے, آگے چلے گئے, جیلوں میں چلے گئے, تختہ دار پہ چڑھ گئے, گولیاں کھا گئے, اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے جنہوں نے ہمارے کندھے پہ رکھا تھا. وہ جنہوں نے ہمارے کندھے پہ یہ حرامی مردہ رکھا وہ کوئی بھی. اور خدا کے بندوں کدھر چلے گئے ہو, ہمیں یہ تو بتاؤ اس حرامی کو دفن کہاں کرنا ہے. ہمارے کندھے پہ رکھ دیا, بہت غائب ہو گیا. اور ابھی اتنی دیر میں تو فتووں کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوتی, جتنی دیر میں ان فتووں کو سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے. خدا کی قسم آج میں ان کے فتووں کا اعتبار کیسے کروں گا کہ جنہوں نے پشاور میں کھڑے ہو کر کہا تھا میرا مولانا فضل الرحمان سے اختلاف ختم ہو سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صرف کافر کافر شیعہ کافر کا نام لگا دے, میرا ان سے اختلاف ختم ہوتا ہے. ہماری عالمی کانفرنس میں کھڑے ہو کر یہ کہا, اس وقت یہ کہا, اب بغلوں میں دبائے ہوئے ہیں, اب سب بھائی بھائی ہیں, اب ہم وہی ہیں کہ ہم نے مردہ اٹھایا ہوا ہے. وہ پیچھے کہہ رہے دیکھو بیوقوف بنے ہوئے, پاگل بنے ہوئے. فتویٰ بدلنے کے لیے نہیں ہوتا, فتویٰ نہیں بدلا جاتا. امام مالک نے فتویٰ بدلا, امام احمد ابن حنبل نے بدلا, امام ابو حنیفہ نے موقف بدلا. موقف بدلا نہیں کرتے, فتوے نہیں بدلا کرتے, فتویٰ تو ایمان ہوتا ہے. اور جو فتوے بدل دیں پھر ان کے فتووں کا اعتبار نہیں رہتا, پھر لوگ ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے. اس لیے بڑے دکھ سے کہتا ہوں آج کل سیاسی فتوے جاری ہیں, اس لیے ان کو زیادہ ویلیو نہ دیا کرو. سیاسی فتووں کو زیادہ ویلیو نہ دیا کرو. سیاسی فتوے کا مطلب ہوتا ہے صبح نجیب شام جیس, شام حرام صبح حلال. اب آپ خود دیکھ لیں, یہ سیاست ہے نا کہ کل تک کہتے تھے پرویز مشرف یہ وہ فلاں وردی نجائز, اب کہتے ہیں ایک سال کے لیے جائز. اب قاضی حسین احمد بیان دے رہے ہیں کہ ایک سال کے لیے گوارا ہے. تو بھائی جو ایک سال تو کٹ گیا, ایک سال مزید, جو چیز دو سال کے لیے جائز ہے وہ اگلے تین سال کے لیے حرام کیسے ہوگی؟ یہ سیاست ہے, سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے سیاست کو سیاست رکھیں, مذہب کو فتووں کو سیاست نہ بنائیں. سیاست جب مذہب میں آ جاتی ہے, جب مذہب کو سیاست میں گھسیٹ لیا جاتا ہے, اس کا وہی حال ہوتا ہے. کل تک ایک شخص کافر ہوتا ہے, آج سب سے بڑا مسلمان قرار دیا جاتا ہے. تو فتویٰ بدلنے کے لیے نہیں ہوتا, کردار اسی کا نام ہے. ہمیں بھی پتا ہے ہم پاگل نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے ہم جہاں سے آئے ہیں, ہمیں آج خواب میں بھی وہی گھر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جب صبح کو اٹھتا ہوں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی میں باہر ہوں, ورنہ خواب میں میں جیل میں ہی ہوتا ہوں. اور مجھے آئندہ بھی کوئی زیادہ توقع اپنے آپ میں نہیں ہے, اور نہ ہی میں خوش فہمی کا شکار ہوں. لیکن عجیب باتیں جب ہم جیلوں میں ہوتے ہیں, ہوتے ہیں بزرگوں کی بد دعا کی وجہ سے ہیں. اس وقت ہم بزرگوں کی بد دعا کا نشانہ ہوتے ہیں, آج ہم باہر آئے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں مشن ہی چھوڑ گئے. اور کبھی معاف بھی کرو گے؟ کسی صورت تو معاف کر دو. جیلوں میں جائے تو کہتے بد دعا کی وجہ سے گئے ہیں, ان کی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے. اب باہر ہیں تو کہتے ڈر گئے. کس سے ڈرنا ہے؟ خدا کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا ہم شرک سمجھتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے پرویز مشرف سے ڈر گئے, میں اسے کہتا ہوں آ میرے ساتھ کھڑا ہو, جو بات پرویز مشرف کے بارے میں کہوں تو بھی کہ آ, جرت کرو. یہاں تو لوگ مہینے میں مہینے کے لیے نظر بند ہوئے تھے, ہارٹ اٹیک ہونے شروع ہو گئے تھے. آدمی کو اتنے پیچس نہیں آتے جتنے ہارٹ اٹیک ہو رہے تھے, حالانکہ تھے بھی ریسٹ ہاؤسوں میں ہارٹ اٹیک. لیڈر بہت بڑے بڑے ظالموں آ رہے ہیں, ظالموں کو للکار رہے ہیں. مہینہ ایک بند ہوئے تو ہسپتال میں جا کر سانس لیا. یہ لوگ تانے دیتے ہیں ہمیں کہ ڈر گئے. جانتے ہیں ڈر کس کو کہتے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈرنے والے کون ہیں. دوستو, فتنہ مختلف روپ بدل کر, مختلف انداز اختیار کر کے, کئی شکلیں بنا کر, کئی صورتیں بنا کر آپ کے سامنے آئے گا. لیکن یاد رکھو, نظر ہدف پہ رہنی چاہیے, نظر ہدف پہ. اب ہدف کے اوپر کوئی کپڑا ڈالتے تب بھی نظر ہدف پہ ہے. آپ کا ہدف سرخ رنگ سے سبز ہو جائے, سبز سے کالا ہو جائے, کالے سے نیلا ہو جائے, بھئی جو مرضی رنگ بدل, ہماری نظر تو تجھ پر ہے. باہر جامع کے تو می آئی من اندازِ قدت ترا می شناسم, تو جس لباس میں بھی آ میں تیرے قد اور انداز کو جانتا ہوں, تجھے چھوڑ نہیں سکتا. چاہے تو شیعہ بن کر آ, چاہے تو مجلس میں بیٹھ کر آ, چاہے تو حکومت کے ساتھ چمٹ کر آ, چاہے تو کسی کا حامی بن کر آ, کسی کا مخالف بن کر آ, میں تجھے پہچانتا ہوں اور تیرے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو بیت اللہ کے پردوں میں لپٹ گئے. بیت اللہ کے پردے کو چوم لیں گے, اس کو چھوڑیں گے نہیں. جو جہاں چلا جائے مقدس پردوں میں چھپنے والوں, پردے کو چومیں گے, احترام کریں گے, مگر تجھے چھوڑیں گے نہیں. آپ کو یاد ہے نا, وہ ابن ابی تھا نا, امیہ ابن خلف تھا, جب اس پر جھپتے تو حضرت عباس اس کے اوپر لیٹ گئے تھے نا. یہی بات ایسے ہی ہے نا جی, حضرت عباس نے اس کو پناہ دے دی تھی. اب جب امیہ کی طرف حضرت بلال اور دوسرے کے بچ کے نہ جائے, حضرت عباس اس کے اوپر لیٹ گئے. اب حضرت بلال اور دوسرے صحابہ نے کیا کیا, حضرت عباس کو کہا کچھ نہیں, نیچے سے اس کو مارتے رہے. نیچے سے حضرت عباس کو کچھ نہیں کہا کہ حضرت کا احترام ہے, حضور کے چچا ہیں, حضرت کا احترام ہے, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں. حضرت عباس اوپر لیتے تھے کہ تلوار ماریں گے تو میرا حیا کریں گے, نیزہ ماریں گے تو میرا حیا کریں گے, حضرت کو کچھ نہیں کہا, نیچے سے مارتے رہے. اس کا کام پورا کر دیا, امیہ ابن خلف کا کام پورا کر دیا. تو یہ جہاں بھی جا کر چھپیں گے, ہم اپنوں کو تو کچھ کہیں گے نہیں مگر ان کو چھوڑیں گے نہیں. سر ان کو نہیں چھوڑیں گے, انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے. ایک بات آخری کہنا چاہتا ہوں. دیکھو, گاڑی میں سوار ہوتے ہیں, ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, سواریاں پیچھے کوئی سو رہی ہوتی ہے, کوئی اونگ رہی ہوتی ہے, کوئی گپیں لگا رہی ہوتی ہے. پھر گاڑی جا رہی ہے موٹر وے پر 120 کلومیٹر کی سپیڈ میں, اچانک دھند آ گئی یا کچھے کی پہاڑیاں آ گئی, چڑھائی آ گئی. اب جب چڑھائی آئے گی تو گاڑی کی سپیڈ کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب گاڑی کی سپیڈ کم ہو گئی, چڑھائی جو آ گئی, دھند آ گئی, راستہ نظر نہیں آتا, بارش آ گئی, راستہ نظر نہیں آتا, سپیڈ کم ہو گئی. اب وہ پیچھے سو رہا ہے, ڈر گئے ہو, سپیڈ کم کر دیتی ہے, پیر بند کے رکھو جی. تو اس کو یہی کہا جائے گا, آرام سے سو, ڈرائیور زیادہ جانتا ہے, چڑھائی آئی ہے, چڑھائی ختم ہو لینے دے, دھند چھٹ لینے دے, تو 120 کہتا ہے 180 پہ چلا لیں گے. سمجھ گئے؟ اور جی میں نوں کوئی تہاڈے تے اعتبار نہیں, تسی ڈر گئے ہو. اچھا بھائی, اگر ڈرائیور پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے تو بھائی نیچے اتر جاؤ, گاڑیاں اور بہت ہیں, گاڑیاں اور بہت ہیں. لیکن یاد رکھو, جب دھند ہو, چڑھائی ہو, زیادہ پیر دبائیں یا ایکسیڈنٹ ہوا کرتا ہے یا گاڑی کا انجن فیل ہوا کرتا ہے. قیادت ڈرائیور کی جگہ ہوتی ہے, جو قیادت دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کارکن کے سامنے نہیں ہوتا. خدا کی قسم, ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں, لیکن جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں, جو میں دیکھتا ہوں, میری جماعت میں بخدا میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آ رہا, اور میں لوگوں کو بتاتا بھی نہیں. ایک جگہ مجھے ضرورت پڑی تھی ایک ان مسئلے پر, میں نے صرف دو باتیں بتائیں, سب ساتھی رونے لگ گئے, کہنے لگے جو آپ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں, آپ چلیں. معمولی بات نہیں ہے دھند میں گاڑی چلانا, سارے لوگ مدے سے سوتے ہیں, ڈرائیور اپنا خون جلا کر آنکھیں کھول کر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. تانے دینا آسان ہے مگر آرام سے سفر کر رہے ہو, منزل پہ پہنچ جاؤ گے پھر پتا چلے گا کہ ڈرائیور کی قدر و قیمت کیا ہے. اس لیے اگر قیادت پر اعتماد ہے تو اس بات کو مت دیکھیں کہ آج کل سپیڈ کمزور ہے, ناروں کی آواز تھوڑی ہے. یہ چڑھائی ختم تو ہونے دو, یہ دھند چھٹنے تو دو, ذرا حالات ٹھیک تو ہونے دو. تم نئے نعرے بنا کے رکھو, انشاءاللہ تم سے وہ بھی لگوانیں گے, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے. آپ دیکھیں تو صحیح, ایک سال پہلے, آج سے ایک سال پہلے آپ خود بتائیں, آج اگست کی 29 تاریخ ہے, پچھلے سال اگست کی 29 تاریخ جو تھی تو اخباروں میں آپ نے اس دن تصویر دیکھی ہوگی کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی اور مجھے مزید ایک مہینے کے لیے نظر بند کر کے عدالت نے واپس جیل میں بھیج دیا تھا. آج سے سال پہلے کی خبریں پڑھو, تصویریں پڑھو اور دیکھو کہ ہم کس پوزیشن میں تھے, ساتھ ہمارے دلوں پہ کیا گزر رہی تھی, جو جیلوں میں تھے وہ کس حالت میں تھے, نا امیدی کتنی تھی, مایوسی کتنی تھی, گھٹن کتنی تھی, اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس وقت ان کی زبانیں کتنی کتنی لمبی تھی, کتنے خوش تھے. بس خلاص, ہم نہیں کہتے تھے ہن ختم ہو گئی گل, سال ایک نہیں پڑا, کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو, کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو. چھوڑو کون کیا کہتا ہے, آپ اپنے ہدف پہ نظر رکھیں, اپنی منزل کی طرف دیکھیں. اگر قیادت پر اعتماد ہے آنکھیں بند کر کے سو جاؤ, انشاءاللہ منزل پر پہنچیں گے. گاڑی ایسا بھی چلتی رہے سلو بھی چلتی رہے, منزل قریب ہی ہوا کرتی ہے, دور دور نہیں ہوا کرتی. اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے منزل بہت دور رہ جاتی ہے, اپنی ہڈی پسلی ایک بھی نہیں رہتی. باقی رہی نام بدل کر, دیکھو گاڑی جا رہی ہے, آگے کسی نے سڑک کے اندر کھڈا کھود دیا, پتھر رکھ دیا, توجہ ہے, سڑک کے اوپر پتھر ہے تو ڈرائیور یہ نہیں کرے گا گاڑی پیچھے کر کے زور سے پتھر میں مارے, یہ دانائی نہیں ہے, یہ دانائی ہے, توجہ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں آج آپ کو تقریریں بہت سن لی آپ نے, کئی مدرسوں سے آپ آئے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کو ہر کلاس میں استاذوں کے سامنے اور اپنے کمرے میں پتہ نہیں آپ کو مجھ سے بھی زیادہ کتنے مناظرے کرنے پڑتے ہیں, مجھے پتہ ہے. میں کوئی بیگانہ تو نہیں ہوں, میں بھی اسی راستے گزرا ہوں, میں جانتا ہوں سب کچھ. آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, پڑھائی نور الانوار جاتی ہے, تردید سپاہ صحابہ کی ہو رہی ہوتی ہے, بخاری شریف میں حدیث جہاد کی پڑھائیں گے اینڈ ہم پر کریں گے, لیکن کوئی پرابلم نہیں. گاڑی جا رہی ہے, راستے کے اوپر چٹان کھڑی کر دی گئی ہے تو گاڑی کو پیچھے کر کے چٹان میں ٹکرایا نہیں جائے گا. عقل مند ڈرائیور ہوگا تو کیا کرے گا, آہستہ سے گاڑی کو کچے پہ اتار لے گا, راستہ بدل لے گا اور ایک دائرے میں اوپر سے چکر کاٹ کر واپس پھر سڑک بنا جائے گا. اب کوئی آدمی کہے ڈر گئے ہو, اب کچے